بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد عشرہ ذو الحجہ سے متعلق معارف القرآن میں سورہ فجر کے معارف و مسائل میں سے پڑھ کر کچھ حصہ سنا رہا ہوں. وہ پانچ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قسم کھائی ہے، ان میں پہلی چیز فجر ہے. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر یعنی صبح صادق کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو کہ وہ عالم میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے اور رب تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ فجر کے الف لام کو عہد کا قرار دے کر اس سے کسی خاص دن کی فجر مراد ہو. مفسرین میں صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے معنی یعنی عام وقت فجر کسی روز کا بھی ہو منقول ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہ محرم کی پہلی تاریخ کی فجر ہے، جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے. حضرت قتادہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ یوم یعنی یوم النحر کی صبح اس کی مراد قرار دی ہے. حضرت مجاہد اور اکرمہ کا یہی قول ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت میں یہ منقول ہے. وجہ اس یوم النحر کی تخصیص کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لیے ایک رات ساتھ لگائی ہے، جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے، یعنی رات پہلے ہوتی ہے، دن اس کے بعد ہوتا ہے. صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں، کیونکہ یوم النحر سے پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج والا عرفہ کے دن میدان عرفات میں غروب آفتاب تب نہ بھی پہنچ سکا، رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف معتبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر روز کے روز عرفہ کی دو راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے، دوسری اس کے بعد، اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں. اس لحاظ سے صبح یوم النحر تمام ایام دنیا میں ایک خاص شان رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ یہ صبح مراد ہو. دوسری چیز جس کی قسم ہے وہ لیال عشر یعنی دس راتیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت صحاب کلبی، ائمہ تفسیر کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ان راتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذوالحجہ سب سے افضل ہے. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اور ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دس راتیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں، فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کیونکہ یہی دس راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا عشرہ ذوالحجہ کا معلوم ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی دس راتیں ذوالحجہ کی مقرر کی گئی تھی. تو اس زمن میں یہ دس دن جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ممکن ہو سکے اگر سہولت ہو، سہولت سے ہو جائے تو روزہ بھی رکھا جائے. اگر پورے روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، چند روزے ہی رکھ لیں. اور عرفے کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، عرفے کی رات کی بھی، اور اسی طرح یوم النہر کی جو رات ہے عرفے کی رات, یوم النہر کی تو اس میں ہے کہ نہیں ہے اور عرفے کی رات ہے, تو اس رات کو بھی عبادت کی بڑی فضیلت ہے. اور سب سے بڑی عبادت, جیسا کہ ہمارے مرشد رحمہ اللہ نے اس پر بہت زور دیا ہے, کہ اتق المحارم تکن عابد الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام سے بچ جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ, تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. تو خاص طور پر گناہ سے بچنے کا خوب اہتمام کیا جائے کہ آنکھ بھی غلط استعمال نہ ہو, زبان بھی غلط استعمال نہ ہو, خصوصاً غیبت جو کہ ہمارے یہاں عام ہے اور زبان بہت جلد چل جاتی ہے, اس معاملے میں اس کی خصوصی احتیاط کریں اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, وہ تانا نہ بن جائے, بے جا غصہ میں کوئی بات نہ نکل جائے, اور اسی طرح کوئی بات خلاف واقعہ نہ ہو جائے, جھوٹ نہ ہو جائے. زبان کی بھی خوب احتیاط کریں, فحش کلامی بھی نہ ہو جائے, اور اسی طرح سے دل کی بھی حفاظت, کے دل میں برے خیالات کو جان بوجھ کر لانا, ماضی کے گناہوں کو یاد کرنا, تو یہ سب جو ہے قصداً اختیار سے کرنا یہ گناہ ہے, حرام ہے. دل کی بھی حفاظت ساتھ ساتھ ہو, اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو الحمدللہ ہمارے مرشدین نے جو معمولات مقرر فرمائے ہیں اگر وہ بھی پورے ہوتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو ایام کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ وہ عبادت اس میں شمار ہوگی اور وہ قابل قدر مزید ہو جائے گی. دوسرے اضافی شوق رکھنے والے اپنی ہمت اور تحمل کے مطابق اس میں کام کر سکتے ہیں, اور اپنی زبان سے کچھ ذکر وغیرہ کر لیں, اور ہر نماز کے بعد جیسے 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, اور 10 مرتبہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لیا کریں. اور اگر جو لوگ عادی ہیں وہ 33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں, 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, اور اگر کچھ نہیں تو کم سے کم 10-10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اور اسی طرح سے رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ کا اہتمام کر لیں, اور کچھ استغفار اور درود شریف کا معمول بنا لیں, اور اسی طرح سے کچھ قرآن پاک پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں, اور سنتوں کا خوب اہتمام کریں, سنتوں کا خوب اہتمام کریں, سونے کی ہوں, جاگنے کی ہوں, یا دن بھر کی جو معمولات ہیں, معاشرت کی سنتیں ہیں, اس کا خوب اہتمام کریں. اور نوافل کا جہاں تک تعلق ہے تو فجر کے بعد, سورج نکلنے کے بعد اشراق کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں, زیادہ نہ صحیح, ورنہ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے چاشت کے وقت اگر فرصت ہو, سہولت ہو, خواتین اس کا اہتمام کر سکتی ہیں تو یہ کر لیا جائے. قرآن پاک کی تلاوت جو معمول ہے اس سے کچھ ہو سکے تو ذرا سا زیادہ کر لیں, اور اسی طرح سے جو اپنے معمولات ہیں پورے کرتے رہیں. جس کو ہمت ہو وہ عوابین کے نفل پڑھ لے, ہمارے حضرت دامت برکاتہ بھی تشریف لائے تھے, انہوں نے نوافل پہ بہت زور دیا, فرمایا کہ بھئی کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام رہنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے حضرت کی جو تعلیم ہے کہ اس میں یعنی گناہ سے بچ جائے تو سب سے بڑی عبادت, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نوافل کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے, مستحبات کی بھی رعایت کرنی چاہیے, تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب مزید عطا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے حاصل ہوتی ہے, اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو باقی عبادات تو اپنی ضابطے کی ہیں, اس میں کچھ رابطے کا جو ہے وہ مال مل جاتا ہے نوافل کے ذریعے. اور اسی طرح سے تہجد جس سے ہو سکے تو آخر وقت میں پڑھ لیا کرے, آخر شب میں, لیکن آسان تہجد کو نہ چھوڑے, افضل وقت وہ ہے آخر شب کا, لیکن جو غیر افضل ہی کو اختیار کر لے, بسبب کمزوری اور ضعف کے جو بندہ عبادت کم کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر و ثواب دے دیتے ہیں, اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو اگر تھکن ہے, ضعف ہے, اس نیت سے آدمی عشاء کی فرض کے بعد وتر سے پہلے اپنی تہجد کی 2 یا 4 رکعت پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 2 سنتوں سمیت اس کو اگر 2 پڑھیے تو 4 رکعت, اور اگر 4 پڑھیے تو 6 رکعت تہجد کا انشاءاللہ تعالی اس کو ثواب مل جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے تھوڑا تھوڑا ہم اپنا ذخیرہ کر لیں, اور رات کو جو ہے تھوڑا بہت قرآن شریف ہو سکے زبانی, اس کو جو یاد ہو پڑھ لے, تو انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑا سا کام بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا, اور ان دنوں کی قدر میں انشاءاللہ شمار ہو جائے گا. اور پانچوں وقت کی نماز با جماعت کا اہتمام مرد حضرات ضرور کریں, یہ بڑی درجے کی چیز ہے. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, معراج المومنین ہے. اس کو خوب مستحبات اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو سے لے کر بلکہ اذان کے جواب دینے سے لے کر وضو اور وضو کے بعد مسجد جانے اور مسجد میں جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کا پانچوں وقت خوب اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. منتخب مرفوضات از حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ تو کافر بناتے ہیں, سو جناب کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں. ایک نقطہ ہی آپ لوگ اڑا جاتے ہیں, یعنی کافر تو لوگ خود بنتے ہیں مگر خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کافر ہو گئے, مولوی بتا دیتے ہیں. جیسے کوئی اندھا جا رہا ہے, آگے کوئی خندق تھی مگر نظر نہ آتی تھی, کسی نے کہا کہ دیکھو آگے خندق ہے, اندھے نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آگے خندق ہے, بس دلیل یہی ہے کہ آگے چلنے دے, جب گرے گا خود معلوم ہو جائے گا. اس کو خود سوچتا نہیں تو آنکھوں والوں کے کہنے پر اعتماد کرنا چاہیے تھا. سو جناب ہم لوگ متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کفر کی بات ہے, اس سے توبہ کر لو ورنہ آگے چل کر دوزخ کے گڑھے میں گرو گے. ارشاد فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خدا نے جو اتنی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پیدا کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے, ورنہ خدا جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کیا برتاؤ کرتے. دیکھو کسی بزرگ کا کہنا ہمیں بعض اوقات کیسا ناگوار ہوتا ہے, معاصرت میں مغایرت ہوتی ہے. سو اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہم سے تغیر ہو جاتا تو ہم تباہ ہو جاتے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگ مولویوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایمان بھی بچا ہوا ہے, ورنہ یہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور نفس کے خلاف ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انکار کرتے تو ایمان ہی نہ رہتا. بلا سے ہمیں برا بھلا کہہ لیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو محفوظ رہیں. ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقایا ہیں, جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقایا تھے. غزوہ احد میں کوئی تیر یا پتھر یا تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلاتا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر سپر ہو جاتے تھے اور وار اپنے اوپر لے لیتے تھے. ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی دینی مدرسے میں درس و تدریس کا موقع نصیب فرمائے تو انتظام و اہتمام کو اپنے لیے قبول نہ کریں, کیونکہ دونوں میں تضاد ہے. مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنے اسی شغل میں لگے رہیں, مقامی اور ملکی سیاست سے یکسو رہیں. ارشاد فرمایا کہ عالم حقانی وہ نہیں ہے جو تمہاری مرضی کے موافق فتویٰ دیا کرے، اس میں غرض کا قوی شبہ ہے کہ وہ عوام کو اپنے سے مانوس کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص کسی کی مرضی کی رعایت نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ صحیح احکام بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ عالم حقانی وہ نہیں ہے جو تمہاری مرضی کے موافق فتویٰ دیا کرے، اس میں غرض کا قوی شبہ ہے کہ وہ عوام کو اپنے سے مانوس کرنا چاہتا ہے۔ جو شخص کسی کی مرضی کی رعایت نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ صحیح احکام بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار۔ رواه ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت شیخ العرب ولاجم عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء جانے کی بقیہ سنتیں، استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو بایاں ہاتھ لگانا چاہیے۔ بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ فائدے میں ہمارے حضرت نے لکھا ہے، آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سن 6 ہجری بنی قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ بنی لحیان کی طرف غزوے کے ارادے سے چلے، وہ خبر سن کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 روز مقیم رہ کر فوج کے دستے مختلف جانب بھیجے، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ 14 دن کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، پھر سریع نجد واقع ہوا، یعنی آپ نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجا، وہ بنی حنیفہ کے رئیس سمامہ بن اسال کو پکڑ لائے اور وہ بعد گفتگو کے مسلمان ہو گئے۔ اسی سال ذی قعدہ میں قصہ حدیبیہ کا واقع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے یہ خواب بیان کیا، اصحاب تو شوق و تمنائے مکہ میں بے قرار تھے، خواب سن کر تیاری کی سفر کی شروع کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ متصل مکہ کے پہنچ گئے اور قریش نے سن کر کہا کہ ہم مکہ میں ہرگز نہ آنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لوٹ کر حدیبیہ پر قیام کیا۔ یہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ پھر ایک دراز قصے کے بعد، جو کہ بخاری شریف میں مذکور ہے، اس پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں، اور 10 برس مدت صلح کی ٹھہری۔ اس عرصے میں فی ما بین لڑائی نہ ہو، اور آپ کے حلیفوں سے قریش نہ لڑیں، اور قریش کے حلیفوں سے آپ نہ لڑیں۔ حلیف کہتے ہیں عہد موافقت باندھنے والے کو۔ اور وہاں بنی بکر اور بنی خزاعہ 2 قبیلے تھے۔ خزاعہ آپ کے ساتھ ہم عہد ہوئے اور بنی بکر قریش کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كلنا واجعلنا لك، اللهم كلنا واجعلنا، اللهم كلنا واجعلنا لك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔